بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد حسن الیاس. ناظرین کرام, مذہب اسلام کے ظاہری اور باطنی تقاضے کیا ہیں؟ دین حق کی وہ اہم بحث جو غامدی صاحب کی کتاب میزان کا دوسرا مقدمہ ہے. ایک ترتیب سے ہم جان رہے ہیں کہ دین کی حقیقت اور اس حقیقت کی حقیقت, یعنی عبادت جس کو ہم قرار دیتے ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے اور وہ حقیقت ہم سے کیسے متعلق ہوتی ہے. روئے زمین پہ اس حقیقت کو کون لے کر آتا ہے, اور ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اب قیامت تک کی ذمہ داری کس نے اور کیسے پوری کرنی ہے. یہ تمام اہم مباحث پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں, اور گزشتہ نشست میں ہم نے سمجھا تھا کہ اب مذہب اسلام کے وہ مثبت تقاضے ہم سے کیا ہیں جن کی بنیاد پر ایک مسلمان مسلمان کہلانے کا مستحق ہوتا ہے, اور ایمان کے وہ باطنی تقاضے کیا ہیں. آج اسی بحث کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اور تفصیل سے سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی ہدایت کو دینے کے بعد ہم سے کیا چاہتا ہے. حزب سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم
السلام. سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آغاز کرتے ہیں, یہ بحث جہاں پر آپ نے کی ہے وہاں قرآن مجید کی ایک آیت نقل کی ہے. میں آیت پڑھ دیتا ہوں اور پھر اپنا سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آیت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے, اور جس نے اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین چاہا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا, اور آخرت میں وہ نامرادوں میں سے ہوگا. سوال میرا یہ ہے کہ اس آیت سے ایک جو بظاہر متبادر مفہوم سامنے آتا ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین قبول نہیں کیا جائے گا, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اسلام پر نہیں کھڑے ہوئے قیامت کے دن خائب و خاسر ہوں گے, نامراد ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے؟
اس میں پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے. اسلام کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے, اس کے حکم کے سامنے صرف گندہ ہو جانا, اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے دن سے یہی دین دیا ہے, یعنی اس کا نام اسلام ہی رکھا ہے, اس کا مفہوم یہی پیش نظر رہا ہے, اس کی حقیقت یہی ہے, اور پھر پیغمبروں کی مثالیں دے کے بتایا ہے کہ ان سب کو جب یہ دین دیا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اسلمت لرب العالمین. یعنی پیغمبر اسی بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے اپنے اس وجود کو اللہ پروردگار عالم کے سپرد کر دیا ہے. یہ اسلام کی حقیقت ہے. جب یہ کہا کہ اللہ کے دین کی حیثیت صرف اسلام کو حاصل ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فرقہ, کوئی گروہ, کوئی نقطہ نظر جو اپنی کوئی الگ شناخت قائم کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
ٹھیک.
اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے کہ بندے نے اپنے وجود کو اپنے پروردگار کے سپرد کر دیا, اس کی مرضی کا پابند ہونے کا فیصلہ کر لیا. اب ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہو سکتا ہے کہ اسلام کے نام پر نہ ہو رہی ہو, لیکن انسان اپنے باطن کے لحاظ سے, اپنے ظاہر کے لحاظ سے اسی رویے کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہو. وہ جنگل میں ہے, اس تک یہ دعوت نہیں پہنچی, یہ نام نہیں پہنچا, لیکن وہ اپنی ذات میں اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ میں اس پروردگار کا بندہ ہوں جو زمین و آسمان کا خالق ہے, اور میں نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا ہے. تو یہ چیز جیسے ہی ایک بندہ اختیار کرتا ہے تو وہ اصل میں مسلمان ہوتا ہے.
اچھا.
یعنی اپنی حقیقت کے لحاظ سے وہ اسلام کو قبول کر چکا ہے. اس کے بعد وہ دعوت جو پیغمبروں کی ہے وہ کسی پیغمبر کی وساطت سے اس کے سامنے آ جاتی ہے. جیسے کہ اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی دین کے یا اسلام کے تنہا ماخذ ہیں.
ٹھیک.
اب قیامت تک آپ کے سوا کسی اور جگہ سے یہ ہدایت اپنی آخری صورت میں میسر نہیں ہو سکتی. یہ ہدایت کسی کے سامنے آ گئی تو یہ کس کا پیغام ہے؟ یہ اللہ کا پیغام ہے. بندہ اگر اپنے باطن میں یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیا ہے, تو جس وقت یہ پیغام اس کے سامنے آئے گا تو اس کا رویہ معاندت کا نہیں ہو سکتا, مقابرت کا نہیں ہو سکتا, ضد کا نہیں ہو سکتا, ہٹ درمی کا نہیں ہو سکتا. جب نہیں ہو سکتا تو دو ہی صورتیں ہوں گی, یا یہ ہے کہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی اور وہ طالب علمانہ طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے.
ٹھیک.
اس میں ہو سکتا ہے 10 سال لگ جائے, ہو سکتا ہے 20 سال لگ جائے, ہو سکتا ہے موت تک وہ اس سفر میں رہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ہاں مقبول بارگاہ ہیں. اور اگر فرض کر لیجئے کہ اس کی سمجھ میں بات آ گئی اور اس نے اس کو قبول کرنے سے جانتے بوجھتے انکار کر دیا, تو یہ پہلے مرحلے میں بھی قابل مواخذہ تھا, یہ دوسرے مرحلے میں بھی قابل مواخذہ.
اچھا.
تو جو بات قرآن مجید میں یہ کہی گئی ہے کہ یہ کوئی شخص قیامت میں کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکے گا کہ اے پروردگار وہ دین جو تو نے پیغمبروں کے ذریعے سے بھیجا جس کی حقیقت یہ تھی کہ مجھے اپنے آپ کو تیری مرضی تیرے حکم کے سامنے سرنڈر کر دینا تھا، میں نے اس کے بجائے یہ دین خود ایجاد کر لیے، تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔
ٹھیک،
تو یہاں جو بحث ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی انسان کو جب اللہ کا دین سیدنا آدم کے ذریعے سے پہنچا، سیدنا نوح کے ذریعے سے پہنچا، دوسرے پیغمبروں کے ذریعے سے پہنچا، اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے پہنچا، اس نے کیا رویہ اختیار کیا؟ تو ہم یہ فیصلہ اس دنیا میں نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ قیامت ہی میں ہوگا۔ تو قرآن نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی دو دین نہیں بھیجے۔ کوئی آدمی یہ دعویٰ کر کے کھڑا ہو جائے کہ ایک اللہ کا دین ہے وہ اسلام ہے اور یہ میرے پاس بھی ایک دین ہے، تو اللہ کے ہاں یہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اصرار ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہدایت دی ہے وہ اسلامی ہے۔
ٹھیک،
اسلام کسی شخص کا نام نہیں ہے، اسلام کسی علاقے کا نام نہیں ہے، اسلام کسی قبیلے کا نام نہیں ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ یہودا کے نام پر یہودیت پیدا ہو گئی، یوں نہیں ہے کہ ایک خاص نوعیت کی جماعت پیدا ہوئی اور اس کی وجہ سے لوگوں نے نصرانیت کی تعبیر اختیار کر لی۔
ٹھیک،
یعنی یہ تعبیریں جتنی ہیں یہ انسانوں کی پیدا کی ہوئی تعبیریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حقیقت یہ بیان کی ہے کہ یہ الاسلام ہے، یعنی اللہ کے سامنے سرفگندہ ہو جانا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، تو یہ اس کی حقیقت ہے۔ یہ حقیقت جہاں پائی جائے گی قبول ہوگی،
ٹھیک،
اور جہاں یہ نہیں پائی جائے گی وہاں اسلام کا نام ہو سکتا ہے موجود ہو، اللہ کے ہاں وہ قبول نہ کیجیے۔
ٹھیک ٹھیک ٹھیک، ہم سب آگے بڑھاتا ہوں۔ میں اس بات کو، ایک روایت میرے سامنے ہے اس میں بھی یہی مضمون زیر بحث بیان فرمائیے گا کہ کیا وہ بھی یہی بات بیان کرتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اس امت کا کوئی فرد ہو یا کوئی یہودی اور نصرانی، ان میں سے جو شخص بھی میرے بارے میں سن لیتا ہے پھر اس چیز پر ایمان نہیں لاتا جس کے ساتھ مجھے اس کی طرف بھیجا گیا ہے اور دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ دوزخ والوں میں سے ہوگا۔
یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دائرے میں فرمائی جہاں آپ نے حجت تمام کر دی تھی۔
اچھا،
یعنی آپ کی بعثت ہوئی، آپ نے جزیرہ نما عرب میں یہ پیغام پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت واضح کر دی گئی، جب یہ واضح ہو گئی تو اب وہاں کسی شخص کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا۔
ٹھیک،
جب یہ عذر ختم ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ بندہ مواخذے کی زد میں آ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جزیرہ نما عرب میں یہ معاملہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔
ٹھیک،
اس میں کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا تھا کہ پھر اعلان کر دیا جائے، الٹیمیٹم دے کے اب دنیا ہی میں ان لوگوں کو سزا دی جائے گی جو اس دین کو قبول کرنے سے انکار کر دیں گے۔ اس کے بعد اب دنیا میں اس دین کو پہنچانے کی ذمہ داری مسلمان امت کو دی گئی ہے۔
ٹھیک،
اس کو خود قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں اس سے پہلے کہ یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول نے، اللہ کے آخری رسول نے، اے بنی اسماعیل تم پر اللہ کی حجت تمام کر دی، اب تم کیا کرو، تم پوری دنیا کے سامنے اس کی گواہی دو، جا کے اس کی شہادت پیش کرو۔ تو اب دنیا تک جیسے جیسے اس کی شہادت واقع ہوتی جاتی ہے اسی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ قیامت میں لوگوں کا مواخذہ کریں گے۔ یہ شہادت ہم پر بھی قائم ہوتی ہے اور یہ شہادت دنیا کے سب انسانوں پر بھی قائم ہوتی ہے، لیکن قائم ہو گئی ہے، اس کا فیصلہ میں یا آپ یہاں نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت میں کرے گا۔ ہم تو اپنے قریب کے کسی آدمی کے بارے میں بھی یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ فی الواقع اس پر یہ گواہی قائم ہو گئی، اس نے جانتے بوجھتے اس کو رد کر دیا یا اس کو قبول کیا۔ تو اس کی قبولیت اور اس کا رد حقیقی معنی میں کس طریقے سے ہوا ہے، یہ فیصلہ چونکہ پروردگار عالم ہی کر سکتا ہے، تو اس وجہ سے مواخذہ بھی وہی کرے گا۔ ہم میں سے کسی کو یہ حق نہیں کہ ہم حکم لگائیں، ہماری ذمہ داری ہے جو ہمیں پوری کرنی ہے کہ اللہ کے دین کی یہ گواہی ہم اس دنیا کے ہر ہر فرد پر قائم کر دیں۔
خان صاحب، آگے بڑھاتا ہوں سلسلے کو۔ ایک استدلال بالعموم میں پیش کیا جاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کے بعد عالمی سطح پر ایک نوعیت کا اتمام حجت ہو چکا ہے، دنیا کا ہر فرد جانتا ہے ایک پیغمبر آیا، عالم عرب میں آیا اور اس کے آنے کے بعد وہ سرزمین فتح ہو گئی، جو لوگ وہاں موجود تھے زمین کے پیٹ سے اکھاڑ دیے گئے۔ یہ سب کچھ تو چلے تاریخ میں لوگوں کو نہ بھی معلوم ہو، یہ جدید سائنٹیفک ریولوشن کے بعد ہر چیز انٹرنیٹ پہ دنیا میں موجود ہے، تو یہ تو دنیا کا ہر فرد، ہر یہودی، ہر نصرانی، ہر ہندو، ہر دوسرے مذہب کا، شنتو مذہب کا، بت مت کا، ہر آدمی جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، وہ آئے ہیں، تو یہ خبر تو سب تک پہنچ چکی ہے.
ہر آدمی بالکل نہیں جانتا. اپنے قریب کے لوگوں کے ساتھ بات کر کے دیکھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ لوگ کتنے بے خبر ہیں.
اچھا،
ان تک یہ بات پہنچی ہوئی نہیں ہے. یہ ہم ہندوستان میں، پاکستان میں رہتے ہیں، آپ اپنے ملک میں جو آپ کے ساتھ مسیحی رہتے ہیں ان سے بات کر کے دیکھ لیجیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ باتیں اس طرح نہیں پہنچتی. یعنی پہنچانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے بات کو واضح کیا ہو، آپ نے لوگوں کو جا کے دعوت پہنچائی ہو، آپ نے اللہ کی کتاب ان کے ہاتھ میں دی ہو، اس کے بعد ہی یہ فیصلہ ہوتا ہے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتمام حجت کا اہتمام ہو گیا ہے، یعنی وہ سب ذرائع میسر کر دیے گئے ہیں جو اللہ کی حجت پوری کر دیں گے.
ٹھیک،
لیکن ان ذرائع نے کب جا کے حجت پوری کرنی ہے، اس کے لیے مجھے بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، آپ کو بھی کرنی ہے، ان سب لوگوں کو کرنی ہے جن کے پاس یہ پیغام ہے. اللہ کی کتاب پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، فیصلہ یہ اس کائنات کا پروردگار کرے گا، یہ ہم نہیں کر سکتے. اس لیے کہ یہ بات کہ فلواقع بات پہنچ گئی، یہ بات کہ فلواقع واضح ہو گئی، یہ بات کہ فلواقع آدمی ہر چیز سے واقف ہو گیا، یہ بات کہ اس نے جانتے بوجھتے انکار کیا ہے یا کسی غلطی میں مبتلا ہے، اس کے اوپر حکم میں یا آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں. سلسلے کو یہ بتائیے گا کہ دین کی یہ جو مثبت ظاہری اور باطنی تقاضے ہیں کہ ان پانچ چیزوں پہ آپ نے عمل کرنا ہے، وہ اللہ پر ایمان ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر سمجھنا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور ایمان کے تقاضے اسی طرح اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر، نبیوں پر، آخرت پر ایمان. سوال میرا آپ سے یہ، آپ نے بہت وضاحت سے فرق واضح کیا تھا کہ علمی اختلاف کا دائرہ الگ ہے، لیکن یہ وہ بنیادی اسٹرکچر ہے جس میں ہم کھڑے ہوں گے اور ہماری شناخت مسلمان ہے. اگر کوئی شخص آگے بڑھ کے ان پانچ ظاہری تقاضوں میں سے اور ان پانچ باطنی تقاضوں میں سے کسی ایک کا انکار کر دے، مثلا کوئی شخص کہے کہ میں نماز کو نہیں مانتا، یا کوئی شخص کہے میں فلاں کتاب کو نہیں مانتا، تو کیا اس کے بعد بھی وہ مسلمان کہلانے کا مستحق رہے؟
میرا کام یہ ہے کہ میں اسے بتاؤں کہ تم ایک ایسی چیز کا انکار کر رہے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے تعبیر کیا ہے. میرا کام یہ ہے کہ میں اسے بتاؤں کہ تم جس چیز کے منکر ہو رہے ہو اس کے نتیجے میں تم شرک کا ارتکاب کرو گے. تو یہ علم میں اضافہ کرنا میرا کام ہے. وہ ماننے سے انکار کر دے، یہ ایک سادہ جملہ ہے. کیوں انکار کر دے؟ تعبیر کی کو غلطی ہوگی، سمجھنے میں، فہم میں کو غلطی لگ گئی ہوگی. تو میرا کام کیا ہے یا آپ کا کام کیا ہے کہ ہم اس کی غلطی کو دور کریں.
ٹھیک،
در حقیقت یہ دعوت ہے، یعنی اللہ کا پیغام پہنچانا، غلطی کو دور کرنا، صحیح بات کو واضح کرنا. اگر کہیں کوئی فہم میں غلطی لگ رہی ہے تو اس پر گفتگو کر کے اس تک صحیح بات پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. اس کے بعد اس فرد نے کیا رویہ اختیار کیا؟ وہ یہ کہتا ہے کہ بات تو مجھ پر بالکل واضح ہو گئی ہے لیکن میں نہیں مانتا. تو پھر تو وہ انکار کر رہا ہے، پھر آپ کو فتویٰ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر وہ اپنے اقرار کو خود دنیا کے سامنے پیش کر دے گا. اور اگر وہ اس کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ میں اس بات کو اس طرح دیکھتا ہوں، میرے نزدیک تو قرآن مجید کی اس آیت کا مطلب یہ ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سنت اس طریقے سے منتقل ہوئی ہے، تو وہ آپ کے ساتھ بحث کر رہا
استدلال
ہے. آپ کے اور اس کے درمیان استدلال میں فرق واقع ہو گیا ہے. وہ بڑی گمراہی کی تبلیغ کرنے والا ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ تاویل کی غلطی میں مبتلا ہے، تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کی غلطی کو شائستگی کے ساتھ واضح کرنے کی صحیح کریں. یہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر دوسروں پر حکم لگانا، اپنے نقطہ نظر کی بنیاد پر دوسروں پر فتویٰ دینا، یہ بات ہمیں اللہ کی کتاب نے نہیں سکھائی.
ٹھیک ہے، ہم سے تھوڑی سی میں اس پہ بات مزید کرنا چاہوں گا آپ سے. ہمارے یہاں جو ایک بالعموم معاشرے میں علماء کا بالخصوص تعامل نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی تھوڑا سا انحراف نظر آئے تو وہ دائرے سے باہر لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے، ظاہری بات ہے انحراف امت میں رہا بھی ہے، اس وقت بھی ہے، آئندہ بھی لوگ پیدا کریں گے، کیا یہ ممکن ہے کہ محض ہم اپنے رویے سے، وہ جو ایک دعوت کا رویہ ہے، اپنی ہی کوئی بھیڑ کہیں چلی گئی ہے تو اس کو بہلا کے، اس کو محبت کے ساتھ ہم واپس لے کر آئیں؟ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ غلطی یا فکری اختلاف چھوٹا ہوتا ہے لیکن ہمارے رویے کی وجہ سے وہ اتنی شدت اختیار کر جاتا ہے کہ اگلا آدمی پھر دروازے ہی بند کر لیتا ہے.
یہی ہوگا، یعنی جب ہم یہ رویہ اختیار کریں گے تو اس سے رد عمل کی نفسیات پیدا ہوگی. جو تعلیم ہمیں ہمارے پروردگار نے دی ہے اور جو طریقہ ہمارے پیغمبر نے سکھایا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کبھی اپنے حدود سے تجاوز نہ کریں. میرا کام کیا ہے؟ میں نے دیکھا کہ آپ ایک غلط بات کر رہے ہیں، آپ کی بات اللہ کی کتاب کے خلاف ہے، آپ نے جو بات کہی ہے وہ بات وہ نہیں ہے جو میں دین کی حیثیت سے سمجھتا ہوں. تو میرا پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ پہلا کام یہ ہے کہ میں آپ سے تبادلہ خیالات کروں گا، میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں گا. یعنی میں نے تو آپ سے بات ہی نہیں کی، میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کر کے آپ کی غلطی آپ پر واضح کرنے کی صحیح نہیں کی، میں نے اپنے آپ کو پیغمبر کی جگہ پہ کھڑا کر لیا ہے، خود مجھے بھی اپنی بات آپ کے سامنے پیش کر کے اس کے دلائل پر آپ کا محاکمہ سننا چاہیے تھا، میں نے ان میں سے کوئی کام نہیں کیا۔ تو دیکھیے، میری گزارش یہ ہے کہ دو ایک شکلیں ہو سکتی ہیں، ایک آدمی ایک دین کو مانتا تھا، اس نے اس سے سری انحراف کیا، انحراف کر کے اپنے انحراف کا اقرار کر کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں نے اس دین کو چھوڑ دیا،
ٹھیک،
اس کے بعد آپ کو کوئی فتویٰ لگانے کی ضرورت ہے
نہیں،
کوئی حکم آپ کو لگانے کی ضرورت ہے
نہیں،
آپ کو کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ اپنا فیصلہ خود سنا رہا ہے،
ٹھیک۔
دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں اس دین کو مانتا ہوں۔ اچھا، مسلمان کیا؟ وہ کسی اور دین کا ماننے والا ہے اور وہ اقرار کر رہا ہے کہ میں اس دین کو مانتا ہوں۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ اس دین کے ماخذ تو اللہ کی کتاب ہے، اس دین کے ماخذ میں تو اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، وہ کہتا ہے میں سب چیزوں کو مانتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں پھر تم یہ بات جو کر رہے ہو یہ بات تو درست نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے آپ کی بات درست نہیں، میں اس کو زیادہ بہتر سمجھا ہوں۔ تو اب اس شخص کے اوپر آپ فتویٰ کیسے لگا سکتے ہیں؟ اس کو آپ کو اپنی دعوت کا مخاطب بتانا ہے، اس کے ساتھ تعلیم و تعلم کا تعلق قائم کرنا ہے، اس کے ساتھ بات کرنی ہے، اس کو اس غلطی سے نکالنا ہے۔ یہ ہے فرد کے بارے میں آپ کا رویہ جو ہونا چاہیے۔ باقی رہ گئی وہ بات، جو وہ غلط کر رہا ہے تو بات کی حیثیت سے اس پر حکم بھی لگایا جائے گا۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی بعض اوقات، اور وہ حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں مثلا صوفیہ کے بہت سے مسالک ہیں، ہمارے یہاں متکلمین کے بہت سے نقطۂ نظر ہیں، ہمارے یہاں فقہا کی بہت سی بحثیں ہیں، ان میں سے ہو سکتا ہے کہ میں ایک چیز کو بالکل غلط سمجھتا ہوں،
ٹھیک،
دلائل کی بنیاد پر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ جو کلامی نقطہ نظر ہے یا یہ صوفیانہ تعبیر ہے یا یہ جو عقیدہ قائم کر لیا گیا ہے، اس عقیدے کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کے فہم میں غلطی ہو رہی ہے،
ٹھیک،
یہ پیغمبر کی سنت ہے جس کو بیان کرنے میں غلطی ہو رہی ہے، یہ کوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے روایت ہے جس کو سمجھنے میں اختلاف ہو رہا ہے۔ تو اس پر اب گفتگو کی جائے گی نا، بات کی جائے گی۔ یہاں دوسرا شخص تاویل کر کے اپنے آپ کو دین کا علمبردار کہہ کر آپ سے مختلف بات کر رہا ہے، تو بات کی غلطی واضح کی جائے گی، اس پر کوئی حکم نہیں لگایا جائے گا۔ یعنی بندے پر، فرد پر حکم لگانا یہ میری یا آپ کی جرزیکشن نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ بندہ جو اقرار کر رہا ہے وہ اس کا اقرار ہے جس پر دنیا میں اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں کیا کریں گے وہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، وہ اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ تو دو ہی صورتیں ہیں، یا وہ اپنے اقرار کی بنیاد پر کسی دین کو چھوڑ دے گا، اس صورت میں آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یا وہ اس دین کا اقرار کرتے ہوئے، اس کا سچا فرما بردار رہتے ہوئے، اپنی طرف سے یہ کہتے ہوئے کہ میں اسی دین کو مانتا ہوں، بہت غلط تعویل کر رہا ہوگا، بہت غلط رائے قائم کر لے گا، بہت غلط نقطہ نظر اختیار کر لے گا۔ یہاں بات پر گفتگو ہوگی، فرد پر گفتگو نہیں ہوگی۔ بات پر گفتگو میں کوئی مداہنت نہیں برتی جائے گی۔ کفر ہے تو آپ بتائیں گے یہ کفر ہے، شرک ہے تو آپ بتائیں گے یہ شرک ہے، گمراہی ہے تو آپ بتائیں گے کہ یہ گمراہی ہے، ہر چیز کو واضح کریں گے۔ لیکن جب تک وہ آدمی آپ کے ساتھ متفق نہیں ہو جاتا، یعنی یہ نہیں کہتا کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن میں نہیں مانوں گا، اس وقت تک اس پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ ہمارے اور اس کے درمیان گفتگو کا تعلق ہے، دائی اور مدعو کا تعلق ہے، بات سمجھانے اور سنانے کا تعلق ہے، تعلیم اور تربیت کا تعلق ہے۔ ظاہر ہے افراد کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں، آپ کا کوئی بیٹا آپ کے ساتھ یہ بحث کر سکتا ہے، آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ یہ گفتگو کر سکتی ہے، آپ کے علاقے کے لوگوں کے درمیان یہ بات ہو سکتی ہے، دنیا کے بڑے دانشوروں کے درمیان اختلافات ہو سکتے ہیں۔ تو اختلافات کے معاملے میں آپ کو حکم لگانے کا حق فرد پر نہیں ہے، آپ کو بات پر بات کرنی ہے، اور بات پر بات میں کوئی مداہنت نہیں ہوگی، کوئی منافقت اختیار نہیں کی جائے گی۔ آدمی کے بارے میں حکم لگانے سے متعلق آپ کا کام ہی یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی فتویٰ دیں، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ میرے بھائی تم یہاں اللہ کی کتاب کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہو، یا فلاں چیز کے فہم میں صحیح راستے پر نہیں رہے۔
آپ سب بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے اس نقطے کو بھی واضح کیا۔ ایک میں چاہتا ہوں اشکال آپ کے سامنے مزید رکھوں اس بحث میں، جو بالعموم پیش کیا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ چلیے بات کو تو ہم نے کہہ دیا، بات کفر ہے، بات غلط ہے، بات کے بارے میں لوگوں کو متنبہ کر دیا، لیکن مسلمان امت کے لاکھوں کروڑوں اربوں سادہ لوگ مسلمان ہیں، وہ بھی تو آخر اس کو سنیں گے، وہ بھی تو اس کے نظریے سے متاثر ہوں گے، تو اس شخص سے کیوں نہ ان کو برانگیختہ کیا جائے، دور کیا جائے، اس شخص کو ڈسکریڈ کر کے امت سے الگ کر دیا جائے، تاکہ ان سادہ لو مسلمانوں کا ایمان جو ہے وہ محفوظ رہے. تو بندے پر جب ہم یہ حکم لگاتے ہیں کہ یہ تو بندہ ہی اپنی ذات میں گمراہ بندہ ہے اور یہ اس طریقے سے نئے نئے فلسفے اور نئے نئے نقطہ نظر اپنا رہا ہے, تو اس سے کم سے کم باقی لوگوں کا ایمان محفوظ رہتا ہے, سادہ لوگ مسلمان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے.
اس طرح کے فلسفے بیان کرنے کا آپ کو دین نے حق نہیں دیا. دین کے معاملے میں ہم اپنی طرف سے مسئلے طے نہیں کرتے.
اچھا,
ہمارا کام یہ ہے کہ جو ہمیں حق دیا گیا ہے اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں. ہمیں یہ بات کہی گئی ہے, بلکہ اس کو ہماری ذمہ داری بتایا گیا ہے کہ صحیح کو صحیح کہیں گے, غلط کو غلط کہیں گے. یہ معاملہ ہے بات کے بارے میں. فرد کے بارے میں کوئی حکم لگانے سے ہمیں روکا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ تمہارا کام لوگوں کے دین, ایمان, جنت اور دوزخ کے فیصلے کرنا نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, وہ کرے گا. اپنے پیغمبر کو بھی اس نے یہی ہدایت کی ہے, لوگوں کو بتایا ہے کہ میں نے دین کے معاملے میں کوئی جبر روا نہیں رکھا. میں نے انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے کہ ان کو حق دیا ہے کہ وہ بات کریں, وہ کوئی نقطہ نظر اختیار کرنا چاہتے ہیں کریں. آپ پورے قرآن مجید کو پڑھ جائیے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر مجھے لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوتا تو میں کر لیتا اسی دنیا میں, میں نے یہ نہیں کیا, اس کو میں نے مؤخر کر دیا ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ تم صحیح بات لوگوں تک پہنچاؤ. تو صحیح بات کے پہنچانے کے معاملے میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے, افراد پر حکم لگانے کے معاملے میں کبھی جسارت نہیں کرنی چاہیے. یہی وہ توازن تھا جس کو ہم نے مجروح کیا اور اس کے نتیجے میں پوری امت کے اندر ایسی تفریق پیدا کر دی کہ ہر شخص دوسرے کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس امت کا حصہ نہیں ہے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. یہ مراکش سے انڈونیشیا تک رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کا اظہار کرتی ہے. یہ نسبت معمولی نسبت نہیں ہے. جب کوئی شخص کہتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو ہوں, مجھ کو کیا حق ہے کہ میں اس کو اس سے محروم کر دوں یا اس کے بارے میں کوئی فتویٰ عائد کروں؟ ہاں, وہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کسی بات کو غلط بیان کر رہا ہے, وہ قرآن مجید کی کسی آیت, کسی حکم کی تشریح میں غلطی کر رہا ہے, اس کو واضح کرنا میری ذمہ داری ہے. میں نے اپنی پوری زندگی میں اس کا اہتمام کیا ہے. یہ دیکھیے کہ مثال کے طور پر میں نے تصوف کے بارے میں بالکل بیلاگ طریقے سے اپنی رائے بیان کر دی ہے. اسی طریقے سے وحدت الوجود کے بارے میں اپنا نقطہ نظر اپنی کتاب میں میزان میں بیان کر دیا ہے. متکلمین کی بہت سی آراء پر تبصرہ کیا ہے, لیکن آج تک کبھی کسی فرد کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہی, کیونکہ میں ان سب کو مسلمان سمجھتا ہوں, ان سب کو محمد الرسول اللہ کی امت کا حصہ سمجھتا ہوں, ان کی عزت کرتا ہوں, ان کے علم کی عزت کرتا ہوں, ان کی خدمات کی عزت کرتا ہوں, لیکن بہت ادب کے ساتھ, بہت احترام کے ساتھ ان کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہاں آپ کی تعبیر صحیح نہیں ہے. یہ بات جو آپ نے اختیار کی ہے, اس کے نتیجے میں دین کے مقابل میں کوئی چیز وجود میں آ گئی ہے. یہ جو نقطہ نظر آپ نے اختیار کیا ہے, اس نقطہ نظر کو قرآن مجید قبول نہیں کرتا. یہی وہ چیز ہے کہ جو ہم پیدا کریں گے تو علم زندہ ہوگا, اور اگر ہم افراد پر فتوے لگائیں گے تو فتنے اور فساد کی بنیاد رکھ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حق دیا ہے ہمیں وہیں تک رہنا چاہیے, اپنی طرف سے مسئلے طے نہیں کرنی چاہیے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی بات کو قبول کر لیتا ہوں. یہ الفاظ کیا ہیں سادہ لو مسلمان؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہے. ہمیں اس کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز کرے. اور وہ کیسے پیدا ہوگی چیز؟ وہ پیدا ہوگی علم کو پھیلانے سے, دین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم لوگوں تک پہنچانے میں. جب ہم ان جن کو ہم سادہ لو مسلمان کہہ رہے ہیں ان کو دین کے معاملے میں تعلیم تربیت دے دیں گے, تو اصل میں دین کو سمجھنے کے نتیجے میں وہ کسی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں گے. اور اگر ہم لوگوں کے بارے میں حکم لگائیں گے تو چونکہ اس حکم کے پیچھے استدلال نہیں ہوگا, یہاں بات کرتے وقت خود ہم حدود سے تجاوز کر رہے ہوں گے, تو ہم حقیقت میں ان کو بھی دھکیل رہے ہوں گے کہ وہ پھر اپنی بنیاد پر جو فیصلے کرنا چاہے کر لے. تو ہمیں جو طریقہ اختیار کرنا ہے دین میں اختلافات سے متعلق, وہ ہے صحیح بات کو واضح کرنا, غلط بات کے بارے میں یہ بتانا کہ اس میں کیا غلطی ہے, اور اس کے لیے شائستہ مہذب لب و لہجہ اختیار کرنا, بات پر گفتگو کرنا, بات تک محدود رہنا, اس کی غلطی کو استدلال سے بیان کرنا, اور اس کے بعد فیصلہ لوگوں کے اوپر چھوڑ دینا. ہم یہاں پر کسی ریوڑ کے چرواہے بنا کر نہیں بھیجے گئے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. تم لوگوں پر داروغہ نہیں بنائے گئے, تمہارا کام نصیحت کرنا.
بہت خوب, ہم سے بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے یہ پہلو بھی واضح کیا. آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو. یہ جو پانچ چیزیں ہیں, پانچ مثبت تقاضے, پانچ باطنی تقاضے, اس میں یہ جو تقدیر کے خیر و شر کے اوپر ایمان ہے اس کو آپ نے پانچ میں ذکر نہیں کیا بلکہ اس کے بعد الگ سے ذکر کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟
یہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں نے نقل کی ہے، آپ نے کیا کیا ہے اللہ پر ایمان کی حقیقت اس سے واضح کی ہے.
اچھا،
اس لیے کہ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں فلسفی ایک علت العلل کو مان لیتے ہیں یا متکلمین ایک واجب الوجود کا اس بات کر دیتے ہیں. قرآن مجید کا استدلال یہ نہیں ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ کو ایک زندہ ایک قائم ہستی کی حیثیت سے مانو، اور یہ کب مانا جائے گا؟ یہ اس وقت مانا جائے گا جب اس پوری کائنات میں اللہ کی قدرت کے ظہور کو مانا جائے گا. تو یہ بات ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سمجھائی کہ اللہ پر ایمان یہی دین کی حقیقت ہے. اللہ پر ایمان ہی سے سارے ایمانیات متفرع ہوتے ہیں، لیکن اللہ پر ایمان اس وقت تک حقیقی ایمان نہیں بنتا جب تک کہ میں اس بات کو مان کر زندگی بسر نہ کروں کہ جو کچھ ہوتا ہے میرے پروردگار کی طرف
سے، حی و قیوم خدا ہے
وہ، حی و قیوم خدا ہے، ہر خیر ہر شر اس کی طرف سے آتا ہے. مصیبت آتی ہے تو اس کے اذن کے بغیر نہیں آ سکتی، اور اگر مجھے کوئی خوشی ملتی ہے راحت ملتی ہے تو یہ اسی کے اذن سے اور اسی کی توفیق سے ملتی ہے. یہ در حقیقت وہ بات ہے جس کو آپ نے حقیقت ایمان کے طور پر یہاں سمجھایا تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ یہ محض کسی فرسٹ کلاس کو مان لینا نہیں ہے، یا محض ایک خالق کا موہوم تصور قائم کر لینا نہیں ہے، بلکہ ایک حی اور قیوم خدا کو ماننا ہے جس کی قدرت میرا احاطہ کیے ہوئے ہے، جس کا علم میرا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور میں اس کی قدرت اور علم کے احاطے ہی میں زندگی بسر کرتا ہوں.
ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو. ایک ذرا نقطہ مجھے یہاں پر واضح کیجئے کہ تفصیل سے، انشاءاللہ ہم اس کو آگے بھی زیر بحث لائیں گے. آپ نے فرمایا کہ خیر و شر دونوں کا خالق وہی مالک ہے، وہی حی قیوم خدا ہے. اس پر ہماری امت میں ایک بڑی بحث ہوتی ہے، بلکہ اس جدید دور میں بھی، الہاد کے دور میں لوگ اس پہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ شر کا خالق بھی خدا ہے، تو یہ جتنا کچھ ہمیں کائنات میں نظر آتا ہے ظلم ہے شر ہے، یہ پھر خدا نے تخلیق آخر کیا ہی کیوں ہے؟ یہ خیر و شر دونوں کا اگر خالق اللہ تعالیٰ ہے تو اس شر کی نسبت ہم مالک کی طرف،
یہ وہ خیر و شر نہیں ہے جو ہمارے ہاں بولا جا رہا ہے. ایک ہے اخلاق کا خیر و شر، یعنی ایک آدمی چوری کرتا ہے ظاہر ہے اس کو شر ہی کہیں گے، ایک آدمی نیکی کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، اللہ کی راہ میں انفاق کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو خیر کہیں گے. یہ اخلاق کا خیر و شر ہے. اس روایت میں جو خیر و شر زیر بحث ہے، یہ عربیت سے ناواقفیت کی وجہ سے یہ مسئلہ بعض اوقات لوگ پیدا کر دیتے ہیں. جو جلیل القدر اہل علم ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہاں خیر و شر سے مراد ہے مصیبتیں اور تکلیفیں جو آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں، نعمت دیتے ہیں، خوشی دیتے ہیں، راحت دیتے ہیں، آسائش دیتے ہیں، اس کو عربی زبان میں خیر کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی موقع پر تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، تنگ دستی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو عربی زبان میں شر سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ چیز ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے. یعنی کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی تکلیف آسمان سے نہیں نازل ہوتی، مگر یہ کہ وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے. اذن کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ کی رضا یا مرضی ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق اس کو آنے دیتے ہیں.
ٹھیک،
بالکل اسی طریقے سے جو نعمتیں ملتی ہیں، جو خیر ملتا ہے، کسی کو دولت ملی، کسی کو اقتدار ملا، کسی کو حسن ملا، کسی کو علم ملا، یہ سب اللہ ہی کی عنایت سے ملتا ہے، اگرچہ اس کے لیے اسباب کا ایک پورا کارخانہ بنا دیا گیا ہے. تو یہ بات ہے جو یہاں کہی گئی ہے. اس سے مراد وہ شر نہیں ہے جو فلسفے میں زیر بحث آتا.
ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو. یہ تو ایمان کا وہ لے آؤٹ ہے، فور کارنرز ہیں، پانچ چیزیں ہیں، آپ نے ان کو ماننا ہے، لیکن اس کو ماننے کے بعد یہ محکم کیسے ہوگا، اس کا ظہور کیسے ہوگا، یہ کیسے سامنے آئے گا کہ یہ ایمان آدمی نے اپنا لیا، اس کے تقاضے کیا ہیں؟ میں ایک جملہ پڑھتا ہوں، آپ نے لکھا ہے کہ یہ ایمان جب اپنی حقیقت کے اعتبار سے دل میں اترتا اور اس سے اپنی تصدیق حاصل کر لیتا ہے تو اپنے وجود ہی سے دو چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، ایک عمل صالح، دوسرا تواصب بالحق و تواصب بالصبر. یہ عمل صالح کیا ہے اور تواصب بالحق اور تواصب بالصبر کیا لازمی طور پر جب ہم ایمان اپنا لیں گے تو یہ اس کے ظاہری تقاضوں کے طور پر سامنے آئے گا؟
اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کا ایک پہلو تو یہ ہوگا کہ آپ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے.
ٹھیک،
آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ اس کائنات کا خالق ہے، آپ نے کہا ہوگا، آپ نے بھی اس کا اظہار کر دیا. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے شعوری طور پر اس حقیقت کو قبول کیا. جب آپ شعوری طور پر اس حقیقت کو قبول کرتے ہیں تو ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کی کہ اللہ کے ساتھ ایک زندہ تعلق وجود میں آئے گا. آپ یہ تسلیم کریں گے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، وہ میرا معبود ہے، وہی اس کائنات کا بادشاہ ہے، میں اس کا عاجز بندہ ہوں. اپنی بندگی کا اعتراف کر کے جب آپ اپنے خالق کی معرفت حاصل کرتے ہیں تو پھر ایمان محض کوئی اقرار نہیں ہوتا, وہ آپ کے دل کی کیفیات پر جا کے اثر انداز ہوتا ہے. وہ آپ کے باطن کو جا کر تبدیل کرتا ہے. وہ ایمان جب آپ کے دل میں اتر جاتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ برگ و بار نہ لائے؟ اس کی مثال اس تخم کی سی ہے کہ جس کو سازگار زمین میسر نہیں آئی. اگر اس کو سازگار زمین میسر آئے گی تو وہ لازمن کومپل نکالے گا, وہ کومپل لازمن گدرائے گی. اس کو اچھا ماحول ملے گا تو اس کا تنا بھی پیدا ہوگا, اس کے شاخیں بھی پیدا ہوں گی, اس کے برگ و بار بھی وجود میں آئیں گے. تو ایمان کے یہ برگ و بار یعنی ایمان سے کیا چیز ثمرات کی صورت میں سامنے آتی ہے اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے. اور میں نے اس کے لیے جو لفظ تجویز کیا ہے وہ یہ ایمان کے تقاضے. یعنی جب ایمان میرے باطن میں اتر گیا ہے اور میں نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے, اس کی معرفت حاصل کر لی ہے, اپنی بندگی کا اعتراف کر لیا ہے, تو پھر پہلا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ میرے عمل پر اس کو اثر انداز ہونا چاہیے. اس لیے کہ میرا علم میرے عمل سے منفق نہیں ہو سکتا.
بالکل ٹھیک,
یہ چیز عقلاً مانی نہیں جا سکتی کہ میں ایک چیز کو علم کی حیثیت سے قبول کر رہا ہوں اور وہ میرے عمل پر اثر انداز نہ ہو. غلطی ہونا, کوتاہی ہونا, کسی وقت پھسل جانا وہ بالکل دوسری بات ہے, لیکن جس وقت میں کسی حقیقت کو مان لیتا ہوں تو انسان کی حیثیت سے یہ تضاد پیدا ہو نہیں سکتا کہ وہ میرے عمل سے متعلق نہ ہو. تو جب اللہ تعالیٰ کو آپ نے مان لیا تو اللہ کو کس حیثیت سے مانا ہے؟ آپ نے اس کو علیم مانا, اس کو حکیم مانا, اس کو انصاف کرنے والا مانا, اس کو آپ نے یہ حیثیت دی کہ ساری قدرت اس کی ہے, سارا علم اس کا ہے, کائنات میں اصل حقیقت وہی ہے. جب یہ ساری باتیں آپ نے تسلیم کر لیں تو اس کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جھوٹ بولے اور اس کو تنبہ نہ ہو, وہ لوگوں سے دھوکہ کرے اور اس کو خیال نہ آئے؟ اس کو لازماً یہ ماننا پڑے گا کہ اب میرے عمل کو بھی میرے علم کے مطابق ہونا چاہیے. تو جب آپ کا عمل آپ کے علم کے مطابق ہو جاتا ہے تو وہ عمل صالح ہو جاتا ہے. عمل صالح کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا عمل ہے جو انسان کی فطرت کے مطابق ہے, جو خود اس کے لیے صلاح کا ذریعہ بنتا ہے, جو جب وجود میں آتا ہے تو گرد و پیش کے ماحول کے لیے بھی صلاح کا ذریعہ بنتا ہے. تو اعمال صالحہ در حقیقت یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جن کو آپ اخلاق کے مکارم سے تعبیر کرتے ہیں, اخلاق کے فضائل سے تعبیر کرتے ہیں, اخلاق کے جمال اور کمال سے تعبیر کرتے ہیں. اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو دین کے کانٹینٹ میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اخلاق عالیہ. تو عمل صالح میں در حقیقت یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اگر آپ اس کا استقصاء کریں گے تو وہی سب چیزیں سامنے آ جائیں گی جو بارہا میں بیان کر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے اس میں تطہیر بدن کی ہدایات ہیں, اس میں تطہیر خور و نوش کی ہدایات ہیں, اس میں تطہیر اخلاق کی ہدایات ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پاکیزگی اور تطہیر کو بڑھانے کے لیے اور اپنے ساتھ متعلق کرنے کے لیے اور اپنی یاد کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنے ساتھ تعلق کے سچے اظہار کے لیے عبادات کے مراسم بھی سکھائے ہیں. یہی پورا دین ہے. تو اس کے ذریعے سے جو رویہ وجود میں آتا ہے, جو اعمال وجود پذیر ہوتے ہیں, ان کو قرآن مجید اپنی تعبیر کے مطابق عمل صالح کہتا ہے. یعنی یہ وہ عمل ہے جس سے نہ انسان کے باطن میں کوئی فساد باقی رہتا ہے, نہ دنیا میں کوئی فساد پیدا ہوتا ہے, نہ اس کے ماحول میں کوئی فساد پیدا ہوتا ہے, بلکہ ہر جگہ یہ چیز صلاح کا ذریعہ بنتی ہے. یعنی سچائی اور دیانت اور لوگوں کے ساتھ خیر کا رویہ رکھنا, ان کے جان مال آبرو کا محافظ ہو کر زندگی بسر کرنا, وہ جس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, یعنی میرے ہاتھ سے اور میری زبان سے ہر شخص کی عزت, آبرو, جان, مال بالکل محفوظ رہے. یہ در حقیقت وہ عمل صالح کی زندگی ہے جو ایمان کے تقاضے کے طور پر فوراً وجود میں آنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید جب ذکر کرتا ہے الذین آمنوا فوراً کہتا ہے وعملوا الصالحات. تو عمل صالح کا مطلب ہے وہ عمل جو نہ میرے باطن میں فساد پیدا کرے, نہ میرے ظاہر میں فساد پیدا کرے, نہ میرے ذریعے سے سوسائٹی میں, معاشرے میں, دنیا میں فساد پیدا کرے. اگر وہ ہر چیز کو درست کرنے والا ہے, اس کو صحیح رکھنے والا عمل ہے, تو وہ صالح عمل ہے.
ٹھیک ہے, ہم سبھی بتائیے گا کہ جس وقت اگر کوئی بندہ مومن ایمان لا چکا ہے, ایمان پر عمل پیرا ہے, لیکن اس کے عمل سے یہ عمل صالح کے بجائے کوئی شر کا عمل پیدا ہو جاتا ہے, تو کیا اس وقت پھر ایمان اس کے اندر موجود نہیں رہا, پوٹینشلی زائل ہو گیا؟
اس کو خود رسالت باب صرف میں واضح کر دیا, یہاں کی بحث نہیں ہے. آگے ایمانیات میں میں نے یہ بحث بہت تفصیل کے ساتھ کی ہے. رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ ایک ہے ایمان کا ظاہری پہلو, ظاہر ہے کہ میں مسلمان ہوں تو مسلمان کی حیثیت سے میں نے اقرار کر لیا، بڑے سے بڑے کفر کے ارتکاب کے بعد بھی میری یہ حیثیت ختم نہیں ہوتی،
ٹھیک،
بڑے سے بڑے شرک کی صورت میں بھی مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم یہ بات کیوں کر رہے ہو، تو یہ میرا ظاہر ہے، لیکن میرے باطن میں جو ایمان ہے یعنی جو ایمان کی حقیقت ہے وہ ختم بھی ہو جاتا ہے،
اچھا،
وہ بڑھتا بھی ہے، وہ کم بھی ہوتا ہے، اس میں افزونی بھی ہوتی ہے، اس میں نقص بھی واقع ہوتا ہے۔ یہ بات خود حضور نے بتائی اور بڑے خوبصورت اسلوب میں بتائی کہ جس وقت آدمی چوری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، جس وقت وہ بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیوی اعتبار سے ہم اس کی تکفیر کر دیتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے تو اپنے اقرار پر قائم ہے کہ وہ مسلمان ہے اور ہمارا بھی کام یہ ہے کہ ہم اس کے اقرار کو تسلیم کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ حقیقت ایمان سے اس وقت محرومی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تو ایمان جب اچھے عمل میں نہیں ڈھلتا تو ہر آدمی کو فکر کرنی چاہیے کہ اصل میں وہ ایمان محرومی کی صورت اختیار کر رہا ہے۔
سبحان اللہ، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ پہلا تقاضا ہے ایک عمل صالح یعنی ایمان کے تقاضوں میں سے، دوسرا تقاضا آپ نے ذکر کیا کہ تواصو بالحق و تواصو بالصبر۔ سورہ عصر کے اندر آخری آیات میں یہ الفاظ زیر بحث ہیں، ان تعبیرات سے مقصود کیا ہے اور اس کا عملی اظہار کیسے ہوتا ہے؟
میں نے ایک چیز کو علمی طور پر صحیح مانا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات حق ہے، میں یہ کہتا ہوں یہ بات سچائی ہے، میں یہ کہتا ہوں یہ بات معروف ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ بات ہے کہ جو عمل صالح کہلانے کی مستحق ہے، یہ اخلاق کی فضیلت ہے، تو ظاہر ہے کہ میں ان سب چیزوں کو پسند کرتا ہوں۔ جب میں ان چیزوں کو پسند کرتا ہوں تو پھر دیکھیے، جس طرح علم کا تقاضا یہ تھا کہ وہ عمل صالح میں بدلے، اسی طرح میرے شعور کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے ابنائے نو کو بھی یہ بتاؤں کہ یہ چیز جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں میں تمہارے لیے بھی اسی کو پسند کرتا ہوں،
اچھا،
میں اپنے بچوں کے لیے بھی اسی کو پسند کرتا ہوں، میں اپنی بیوی کے لیے بھی اسی کو پسند کرتا ہوں، بیوی ہے تو وہ شوہر کے لیے یہی پسند کرتی ہے، اسی طرح اعزہ اقربہ، آپ کے رشتہ دار، آپ کے تعلق والے، آپ کے دوست، آپ کے احباب، آپ کا معاشرہ، بلکہ آگے بڑھ کر پوری دنیا، ان سب کے لیے میں اسی کو پسند کرتا ہوں۔ تو میرا ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے ایک دائرہ کار ہوتا ہے، میں کسی جگہ پلتا بڑھتا ہوں، کہیں میں کام کرتا ہوں، کہیں میں کاروبار کے لیے جاتا ہوں، کہیں میں پاس پڑوس کے لوگوں سے ملتا ہوں، یہ میرا جو دائرہ ہے اس میں مجھے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ میں سچائی کی ہدایت کرنے والا بن کر رہا ہوں، یعنی جب موقع ملے، جب حکمت کا تقاضا ہو، جب ضرورت محسوس ہو، میں معروف پر لوگوں کو بلاؤں، میں منکر کے بارے میں لوگوں کو توجہ دلاؤں۔ یہ جو توجہ دلانا ہے، یہ جو دعوت دینا ہے، یہ جو لوگوں کو کسی برائی سے روکنے کی صحیح کرنا ہے، ظاہر ہے اس کے تقاضے ہوں گے، اس میں حکمت بھی ملحوظ ہوگی، اس میں تعلق بھی پیش نظر ہوگا، لیکن میں اپنے بیٹے کو، اپنے باپ کو، اپنے اعزا کو، اپنے دوستوں کو یہ بتاؤں گا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی میرے اعزا اکرمہ میں چوری کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، تو یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جسے میں نظر انداز کر دوں گا۔ میں جب ان چیزوں کو برا سمجھتا ہوں اور ان کا انجام برا دیکھتا ہوں تو میری خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے کہ میں یہ بتاؤں سب لوگوں کو کہ ان چیزوں سے آپ کو بھی بچنا چاہیے، اور اچھی چیزیں ہیں تو ان کو آپ کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ میرے نزدیک میرے ایمانی شعور کا لازمی تقاضا بن جاتا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے بڑی خوبصورت تعبیر دی ہے سورہ عصر میں، وہاں یہ بتایا ہے کہ ایمان کے بعد دوسری چیز کیا ہے، عمل صالح، اور پھر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی یہ جو سچے اہل ایمان ہیں یہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کرتے ہیں۔ یہ اصل میں ایک ہی بات ہے، اس لیے کہ جب حق کی نصیحت کی جائے گی تو کچھ مخالفتیں بھی ہوں گی، اس میں مسائل بھی ہوں گے، شہوات کی دراندازی بھی ہوگی، اس میں پھر ثابت قدمی کی نصیحت بھی ضروری ہو جاتی ہے۔ تو حق کو اختیار کرنے کی نصیحت، اور حق کیا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں وہ چیزیں بھی زیر بحث آتی ہیں جن کا تعلق ہماری ایمانیات سے ہے، اور وہ چیزیں بھی زیر بحث آتی ہیں جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے، اور ہمارے عمل میں وہ معاملات بھی ہوتے ہیں جو ہماری ذات تک محدود ہیں، اور وہ بھی کہ جو ہماری سیاست، معیشت، معاشرت سب چیزوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ ان سب معاملات میں لوگوں کو حق کی نصیحت کرنا یہ دین کا، ایمان کا تقاضا ہے، اور اسی چیز کو قرآن مجید دوسرے مقامات پر بیان کرتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر،
ٹھیک،
یعنی وہ چیزیں جو انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے جانتا ہے کہ برائی ہیں، ان سے متعلق لوگوں کو متنبہ کرنا اور وہ چیزیں کہ جو ہر ایک کے نزدیک جانی پہچانی بھلائیاں ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو نصیحت کرنا.
ٹھیک.
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب قرآن مجید کی تعبیر میں یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسانیت کے ہاں جو چیزیں اچھی سمجھی جاتی ہیں ہم ان کی تلقین کرنے والے بنیں, اور جو چیزیں بری سمجھی جاتی ہیں ان سے ہم لوگوں کو روکنے والے بنیں. منکر کا لفظ اور معروف کا لفظ در حقیقت اسی حق کی وضاحت ہے.
اچھا.
قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی جگہ ایک جامع تعبیر اختیار کرتا ہے اور بعض مقامات پر اس کی تفصیل کر دیتا ہے, تو اس کو بیان کیا. اور اسی ذیل میں یہ نصیحت کی ہے کہ الدین والنصیحہ, یعنی یہ جب عمل ہوگا تو یہ خیر خائی کے جذبے سے ہونا چاہیے. یہ لوگوں کو تان و تشنیع کر کے, یہ لوگوں کی تذلیل کر کے, یہ ان کو حقیر سمجھ کے, یہ ان پر فتوے لگا کر نہیں ہوگا, یہ سچی خیر خائی کے جذبے سے ہوگا. ہمیں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ الدین و النصیحہ, یہ دین اصل میں نام ہی خیر خائی کا ہے, اور خیر خائی محبت پیدا کرتی ہے, دوسرے کے لیے عزت کا رویہ اختیار کرنے کی تلقین کرتی ہے. آپ جب سچی خیر خائی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو کبھی کسی کو رسوا کرنے کی صحیح نہیں کرتے. آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ اس سے تنہائی میں ملیں, آپ اپنے بھائی کو توجہ دلائیں, آپ کے گرد و پیش میں کوئی خرابی نہ پھیلے. جس طریقے سے انسان ظاہری چیزوں کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے کہ اگر میں نے اپنے گھر کے باہر صاف رکھا ہوا ہے تو میرے ہمسائے کو بھی کوڑا کرکٹ لا کے نہیں پھینک دینا چاہیے, یہی معاملہ انسان کے اخلاق اور کردار کا بھی ہے. اخلاق اور کردار کی تہذیب پر سوسائٹی قائم ہوتی ہے, اور اگر آپ نے اس معاملے میں غلطی کر ڈالی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اصل میں اپنے پورے معاشرے کو غلاظت کے حوالے کر دیا ہے. غلاظت صرف چیزوں کو دیکھ کر ہی نہیں پہچاننی چاہیے, سب سے بڑھ کر یہ سیرت و کردار میں پہچاننی چاہیے, اور اسی کو معروف اور منکر کے الفاظ سے تعبیر کر کے قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تمہیں کوئی مذہبی حوالہ دینے کی ضرورت ہے, یہ تو اصل میں انسانیت کا وہ علم ہے جو اس کے اندر ودیت کر دیا گیا ہے. اس پر بات کرو گے تو دنیا تمہاری بات سنے گی. بھائی کو بھی اسی کی نصیحت کرو, بیٹے کو بھی اسی کی نصیحت کرو, باپ کو بھی اسی کی نصیحت کرو, گرد و پیش کے پورے ماحول میں معروف کی بھلائی کی تلقین کرنے والے بن کر رہو اور برائی سے روکنے والے بن کر رہو.
ہم سب تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کی یہ جو تعبیرات ہیں ان سے مراد کیا ہے, ایمان کا یہ تقاضا کیسے بنتے ہیں؟ وقت ہمارا خاتمے کی طرف ہے. آخر میں میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر ایک سوال آپ کے سامنے رکھ دوں. ہمارے بالعموم جب کوئی مسلمان ہوتا ہے اور صاحب ایمان ہوتا ہے تو اس کے ایمان کا ظہور لوگوں کی تعلیم, لوگوں کی تربیت, لوگوں کے منکرات کو روکنے میں سامنے آتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو ایمان کا تقاضا ہے. اس روایت کے بارے میں بتائیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی منکر دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے, اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے کہے, اور اس کی بھی نہیں رکھتا تو دل سے برا جانے, اور یہ ایمان کا سب سے کمزور اور ادنا پہلو ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ پھر تواصل بالحق کا ہی تقاضا ہے کہ پھر ہم ہاتھ سے آگے بڑھ کے روکیں گے چیزوں کو؟
ہر شخص کا اس دنیا کے اندر جب وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو ایک دائرہ اختیار وجود میں آتا ہے. یعنی آپ ایک گھر بناتے ہیں, یہ معلوم ہے کہ جب گھر بنتا ہے تو وہ ایک ادارے کی حیثیت سے بنتا ہے, اس میں باپ کی ایک خاص حیثیت ہے, اسی طریقے سے شوہر کو ایک خاص مقام دیا گیا ہے. تو جب آپ اس طرح کا کوئی ادارہ بناتے ہیں, جیسے اس سے آگے بڑھ کر آپ دنیا میں معیشت اور معاشرت کے لیے ادارے بناتے ہیں, آپ ریاست کے ادارے بناتے ہیں, تو جو دائرہ اختیار آپ کا ہے اس میں یہی ہونا چاہیے. اگر مجھے اختیار حاصل ہے اپنے گھر میں تو کیا میں چوری کا مال آنے دوں گا؟ اس میں اس کو میں روکوں گا, اور یہ روکنا ظاہر بات ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر طاقت سے بھی ہوتا ہے. یعنی میں اگر باپ ہوں تو میں یہ کبھی پسند نہیں کروں گا کہ میرا بیٹا چوری کر کے مال میرے گھر میں لے آئے.
ٹھیک.
یا رشوت کا مال میرے گھر میں لے آئے, تو مجھے روکنا چاہیے نا اس بات کو. تو یہ دائرہ اختیار کے بارے میں ہدایت ہے. لوگوں نے جب اس کو ٹھیک نہیں سمجھا تو فساد کا ذریعہ بنا دیا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے دائرہ اختیار سے باہر جائیں گے اور وہاں یہ کام کریں گے. قرآن مجید نے اس کو ساری دنیا کے معاملے میں جب بیان کیا ہے تو یہ کہا ہے کہ تم بلائی کی تلقین کرو گے اور برائی سے روکو گے. عربی زبان میں یہ جو امر کا لفظ ہے وہ غلط فہمی کا باعث بنتا ہے. عربی زبان میں یہ لفظ معاملات کے لحاظ سے استعمال ہوتا ہے, ترغیب کے لیے, تلقین کے لیے, مشورے کے لیے, کسی کو کسی اچھی بات کی طرف بلانے کے لیے, اسی طریقے سے بعض جگہوں پر حکم دینے کے لیے بھی. تو امر بالمعروف نہی عن المنکر یا تواصی بالحق کا مطلب یہ ہے کہ سچائی کے ساتھ, خیرخائی کے جذبے کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کی جائے, اور جس جگہ آپ کو اختیار حاصل ہے وہاں برائی کو اسی ترتیب سے روکنے کی کوشش کی جائے.
صاحب بہت شکریہ. موضوع کا ہم نے آج تفصیل سے جانا غامدی صاحب سے کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں، عمل صالح سے کیا مراد ہے، اور تواصل بالحق اور تواصل بالصبر کی تعبیرات ایک بندہ مومن سے کیا چیزیں چاہتی ہیں۔ ظاہر کے لحاظ سے تو ایمان کے ہی تقاضے ہیں، لیکن انسان جب دنیا میں نکلتا ہے تو خارج میں اس کو مختلف صورتحال بھی درپیش ہوتی ہے، اس صورتحال میں کیا ایمان کے کچھ اور بھی تقاضے ہیں، اس بحث کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ وقت ہمارا یہاں ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔